أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین ایک اہم موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور وہ ہے کہ خدا کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے، خدا تک ہم کیسے پہنچتے ہیں، خدا ہمارے تصور اور ادراک میں کیسے آتا ہے. شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب یہ بیان کیا کہ ہم خداوند متعال باوجود اس کے کہ خدا جو ہے وہ غیب ہے، خدا جو ہے وہ لامتناہی ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے، اس کو ادراک کرتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے. اس کے مختلف راستے ہیں. ایک راستہ جو بیان کیا تھا وہ ہے اس جہان کے اندر تغیر و تبدل کو دیکھتے ہوئے خدا کی شناخت حاصل کرنا، کہ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہر لحظے کے اندر، ہر وقت جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، اس میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ تغیر آ رہے ہیں. تو لہٰذا اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اشیاء جو ہیں وہ محتاج ہیں، اور اس کے محتاج ہونے سے ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر ان سب نے تکیہ کیا ہوا ہے، جس پر یہ سب جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہ ذات جو ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، مستقل ہے، کسی کی محتاج جو ہے وہ نہیں ہے. شیر مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس استدلال سے جناب ابراہیم نے بھی استفادہ کیا ہے منکرین خدا کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور عنوان یہ دیا ہے شیر مطہری نے کہ استدلال ابراہیمی. کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں بت پرستی جو ہے وہ عام تھی، شرک جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، خدا کا انکار جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، مادیت پرستی جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے متوجہ کرنا چاہا تو ایک استدلال کا سہارا لیا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. وہ یہ کہ اگر آپ مثلاً اس سورج کو جو خدا مان رہے ہو یا چاند کو خدا مان رہے ہو، جناب ابراہیم نے ایک ایک کر کے ان کو جو ہے وہ رد کیا، اور رد کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے اندر تبدیلی کا پایا جانا. مثلاً جناب ابراہیم ایک مرتبہ چاند کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، اور پھر جب وہ چاند جو ہے وہ دن چڑھنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، جس کو ہم غروب سے تعبیر کرتے ہیں، تو کیا ہے، جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو غروب ہو گیا ہے، یہ تو جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور غروب ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی، یعنی غروب یعنی اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. اسی طریقے سے سورج، اسی طریقے سے ستارے، مختلف قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس داستان کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ جو حقیقی ہے، اور جناب ابراہیم نے ان استدلال سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے. توجہ یہ دلانا چاہ رہے ہیں شیر مطہری کہ جناب ابراہیم نے یہاں پر بھی کیا ہے، خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جہان کے اندر تبدیلی کا پایا جانا، اس سے جو ہے وہ اس کے توسط سے خدا کی طرف توجہ دلوائی ہے. اگر ہم اس کو فلسفی زبان میں دیکھنا چاہیں، فلسفے نے اس سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور تعبیریں جو ہیں، ٹرمز جو ہیں وہ اپنی اس نے استفادہ کی ہیں، جیسا کہ ممکن الوجود ہونا، یعنی محتاج، اس کو فلسفہ جو ہے اپنی زبان میں امکان کے ساتھ یاد کرتا ہے، محتاج یعنی ممکن، جو محتاج ہے فلسفے کی زبان میں اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں. تو اب یہاں پر استدلال جو ہے فلسفہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگر یہ چیز ممکن الوجود ہے یعنی محتاج ہے، تو حتماً اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علت کی ضرورت ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا، سلسلے کو رکنا ہے ایک جگہ پر جا کر. اگر یہ سلسلہ نہ رکا ایک ایسی علت کے اوپر کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو، واجب نہ ہو، غنی نہ ہو، مستقل نہ ہو، تو یہ پورے کا پورا جہان کبھی خلق نہیں ہو سکتا. اس جہان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو محتاج نہیں ہے، مستقل ہے، مستغنی ہے، غنی ہے، اور فلسفے کی زبان میں واجب الوجود ہے۔ تو فلسفے نے بھی اسی قرآنی استدلال سے جو ہے وہ استفادہ کیا، لیکن اپنی ٹرمز جو ہیں وہ استعمال کی ہیں مطلب کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ ایک مطلب تھا۔ اور اس کے بعد شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ ایک مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض فلسفی بحثیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو خالص عقلی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے خدا کی معرفت دلوانے کے لیے، خدا کی طرف متوجہ کروانے کے لیے، کہ جو کسی خاص فرہنگ کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جس کو سب سمجھ سکتے ہیں، اور وہ عقلی زبان ہے، عقل کی زبان ہے۔ ان کو پھر اصطلاحات میں بیان کیا جاتا ہے تو مختصر وقت میں زیادہ مطالب کی طرف جو ہے وہ توجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر علت کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر ممکن علت کا محتاج ہے۔ تو یہاں پھر جناب شیر متاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات کی طرف توجہ رہے کہ فلسفہ جس کو علت کہتا ہے وہ معنی کچھ اور ہے، اور فزکس جس کو علت اور سبب کہتی ہے اس کا معنی کچھ اور ہے۔ ان کے درمیان جو ہے وہ خلط نہیں کرنا چاہیے، خلط نہیں ہونا چاہیے، مکس نہیں ہونی چاہیے یہ ٹرمز، کیونکہ اگر یہ مکس ہو گئیں تو پھر مطلب جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پائے گا، اور مطلوب اور مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا انسان۔ اور یہ بات حتماً ذہن کے اندر رکھیں، ہر علم کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں، ان ٹرمز کو پہلے جاننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مطالب کو حل کرنے کی طرف جایا جائے۔ فلسفہ جس کو علت کہتا ہے وہ علت فاعلی ہوتی ہے، یعنی جو ایجاد کر رہی ہوتی ہے، وجود عطا کر رہی ہوتی ہے، اور بعض علت علت مادی کہلاتی ہیں، یا اس کو علل طبیعی کہتے ہیں۔ علل طبیعی کیا ہے؟ مثلا آپ نے آگ کے ذریعے پانی کو گرم کیا، آگ سبب ہے کس کی؟ پانی کے گرم کرنے کی۔ اب یہ آگ علت طبیعی کہلاتی ہے، نہ کہ علت بمعنی فلسفی کہ جو وجود عطا کر رہی ہو۔ تو یہاں پر پھر جناب شہید جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ فلاسفہ کی نظر میں جو علت ہے وہ غیر از علل طبیعی ہے، علت طبیعی کو فلسفہ جو ہے وہ علت حقیقی جو ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، لیکن فزکس کو علت و سبب مان رہی ہوتی ہے، چونکہ فزکس کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے، سائنس کا جو تعلق ہے وہ مادی اشیاء کے ساتھ ہے، تو مادی اشیاء ہی کے اندر سبب و مسبب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ توجہ دلانا ضروری ہے، چونکہ ایک خلط ہو رہا ہے، اسی وجہ سے بعض ملحدین اسی خلط کی وجہ سے مطلب کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور خدا کا جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تذکر دیا ہے۔ دوسرا جو راستہ یہاں پر بیان کرتے ہیں خدا تک پہنچنے کا، فرماتے ہیں خود اس جہان کے اندر نظم کا پایا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی عقل متوجہ ہو جائے کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک دقیق ذات ہے، اور ایسی ذات ہے کہ جو غنی ہے، جس نے اس نظم کو ایجاد کیا ہے وہ اس جہان کا حصہ نہیں ہو سکتی، وہ اس سے ہٹ کر ہے، اس کی علت فاعلی کوئی اور ہے۔ اس کی مختلف مثالیں دیتے ہیں، مثلا مکتب تشیع کے اندر جناب آیت اللہ بروجردی کا ایک بڑا نام ہے، اور شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد بھی ہیں۔ تو لہٰذا شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کوئی آغا بروجردی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے، اعلم تھے، فقاہت میں جو ہے وہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو یہ کہاں سے اس نے اندازہ لگایا ہے؟ اس نے اندازہ ان کی گفتگو اور ان کے لکھے ہوئے کتابوں کے ذریعے جو ہے وہ اندازہ لگایا ہے، یعنی ان کی فقہی کتابوں کو مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ حتماً اس کو بیان کرنے والا، لکھنے والا ایک ماہر فقیہ ہو سکتا ہے، اور وہ آغا بروجردی ہیں، چونکہ اس کتاب پہ جو ہے وہ آغا بروجردی کا نام لکھا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کے ذریعے پہنچ رہا ہے کہ کتنا اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک خوشخط لکھی ہوئی کاپی دیکھتے ہیں تو انسان یہ تصور نہیں کرتا کہ خود بخود یہ کاپی پر لکھائی اتنی خوشخط ہو کر آج आ गई है, बल्कि इंसान ये कहता है कि हतमन कोई लिखारी बहुत अच्छा है। और इस तरीके की बहुत सारी मिसालें हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर के जिसके ज़रिए इंसान उसके पुश्त पर्दा जो चीज़ मौजूद होती है उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहा होता है। कभी ये नहीं कहता खुद ब खुद ये हुआ है, इंसान आँख को देखता है, इसकी इतनी पेचीदगी इसके अंदर पाई जाती है और इसकी खिलकत से हैरान हो जाता है, और हतमन इंसान जो है वो कह देता है कि इसका खालिक कोई है, और बाकी जो अशिया हैं इसी तरीके से हैं। तो हम नज़म के ज़रिए भी खुदा तक पहुंच जाते हैं, इसको हम बुरहान नज़म कहते हैं इल्म कलाम की इस्तेलाह में। ये बुरहान बहुत आम है, बहुत ज़्यादा राइज है, मसीहियत, यहूदियत, इस्लाम, तमाम अदियान ने सहारा लिया है खुदा के वजूद को साबित करने के लिए इस बुरहान से, और इंसान बड़ी आसानी के साथ खुदा की तरफ जो है मुतवज्जे हो जाता है, खुदा की मारिफत हासिल कर लेता है। इन बुरहानों के ऊपर बाज़ औक़ात एतराज़ात किए गए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहस अभी इन बुरहानों के ऊपर नहीं है कि इनके ऊपर एतराज़ जो हैं उनका भी जवाब दिया जाए, शेख मुतारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अलग किताब में तफसील से इनके ऊपर बातें की हुई हैं और इस्तदलाल किए हुए हैं और जो एतराज़ किए गए थे उनको रद्द किया है। अभी जो बात चल रही है उसके ऊपर फोकस होने की ज़रूरत है, वो ये है कि खुदा तक पहुँचने का एक रास्ता इस कायनात के अंदर मौजूद नज़म भी है। अगर इंसान इस नज़म को देखता है तो फौरन इंसान की अक्ल ये कह उठती है कि हतमन इसका बनाने वाला कोई है, और वो इस जहान का हिस्सा नहीं है बल्कि वो एक ऐसी ज़ात है जो इससे हटकर है, और फिर फ़लसफ़ा उसको वाजिबुल वजूद कहता है। मतालिब जो हैं हमारी इस किताब के बारे में काफ़ी सारे रहते हैं, इंशाल्लाह बाद वाले दरसों में उसको तकमील करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।